تو سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. پہلے تو فرمایا کہ یہ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، میں نوری نہیں ہوں، میں نور من نور اللہ نہیں ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، بشر ہوں، لیکن افضل البشر ہوں، لیکن پھر بھی بہرحال بشر ہوں، مجھ پہ وحی ہوتی ہے. اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستقیم الیہ، استقامت کو اختیار کرو. تو سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت میں استقامت کا حکم عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے. اور قرآن کی سب سے عظیم سورت، مصحف کی شکل میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، یہ بھی مکی ہے. سورہ فاتحہ میں جب آپ آتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، آپ اللہ سے جس راستے کو طلب کرتے ہیں وہ کن کا راستہ ہے؟ وہ استقامت والوں کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، استقامت والوں کا راستہ یہی ہے. اسی استقامت والے راستے کو اللہ سے آپ نے طلب کیا. اور یہ جو حکم ہے استقامت کا، اس کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالی نے عام کیا، بلکہ اس کے حکم کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن ہی کی آیات میں اس استقامت کے فوائد کو بھی ذکر کیا. مثلاً یہی حامیم سجدہ، اس کے اندر یہ سورہ، اس سورت کے اندر یہ استقامت کا لفظ ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے. شروع میں اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا تھا استقیمو، اور چونکہ اللہ کو علم تھا کہ استقامت کا حکم دیا گیا، اور جس چیز کا حکم دیا جائے اس کے فوراً بعد اس کے اجر اور ثواب کا ذکر کرنا بھی مفید ہوتا ہے، تو اسی صورت میں آگے چل کے ساتھ فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یہ تین آیتیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا رب اللہ ہے، قالوا ربنا الله، یہ کہا انہوں نے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے. یہی مفہوم اور یہی اسلوب سورہ احقاف میں بھی آپ کو ملے گا. وہاں ایک چھوٹی سی آیت ہے، وہاں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. سورہ احقاف میں. لیکن سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ جو استقامت کو اپنائیں گے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آئیں گے. تو فرشتوں سے اگر ملاقات کرنی ہے تو استقامت کو اپنا لو. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے اور کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس دن جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کی ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، جنت میں سب کچھ ملے گا. نزلا من غفور الرحیم، رب غفور کی طرف سے یہ عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں. یہاں خوف اور حزن کا لفظ آپ نے دو مرتبہ سنا. اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان، عمومی انسانی برادری کی مشکل یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم لوگ جیتے ہیں وہ تو بہرحال حال ہی ہوتا ہے، حال ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. ایک وہ زمانہ جو گزر گیا اس کو ہم نے کیا کہا؟ ماضی. جس کے بارے میں بعض بیچارے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، پتہ نہیں کیا کچھ ماضی میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئیں، سب سے ہوئی ہم سے، آپ سے سب سے ہوئی اور ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہی ہوئی ہیں، اللہ کے حق میں، دین کے حق میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں. اب کیا ہے، ہمیں حزن ہے اور خوف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف اور غم کا تعلق ماضی سے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کو حزن پہ مقدم کیا. ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں آدمی ہمیشہ خوف کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. اور جو آنے والا زمانہ ہے مستقبل، اس میں بدلے کتنے اندیشے جو ہیں آدمی کو غم میں مبتلا رکھتے ہیں. کیا ہوگا کل، مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بدن، کتنے بڑھ رہے ہیں، بدمنی پھیل رہی ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا غم ہے. اور یا یہ کہ اس کا عکس ہے، مقدم و مؤخر، ماضی کے بارے میں آدمی کو غم ہے. غم یہ ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا، دو لحاظ سے غم ہے، دینی فکر اور دنیاوی فکر. دینی فکر رکھنے والے یہ اس غم میں مبتلا ہے کہ ہم سے نیکیاں نہیں ہوئیں، گناہ ہی گناہ ہوئے. اور مال کمانے والے اور شیطان اور دنیا کے بندے یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کمایا، ہمیں تو پتہ نہیں کتنے ملین کمانا چاہیے تھا، ابھی تو کچھ نہیں کمایا ہم نے. وہ اور دنیا میں لگ جاتے ہیں، اور یہ دین والا طبقہ یہ اور دین میں لگ جاتا ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون سارعوا الی مغفرۃ من ربکم سابقوا، جو ان آیات کو سنتا ہے تو وہ دین میں لگ جاتا ہے. اور جو دوسری طرف ہوتا ہے وہ جب دنیا کے یہ اعلانات، یہ پبلسٹی، یہ نشر و اشاعت کی چیزیں، ریڈیو پہ اعلانات آ رہے ہیں، ٹی وی پہ اعلانات آ رہے ہیں، سڑکوں پہ اعلانات لگے ہوئے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، اس کا ذہن وہیں جاتا ہے، وہ اس میں اور بھی پھنس جاتا ہے. اور مستقبل کے بارے میں خوف، ایک نامعلوم خوف سب کو ہے، ڈالر کی قیمت گری ہے یا گرے گی، پٹرول کا جو معاملہ ہے کیا ہوگا، پٹرول ختم ہو گیا تو کیا کریں گے ہم لوگ، اگر ہم لوگ سعودی عرب سے اپنے ملک چلے گئے تو ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، وہاں تو کچھ نہیں ہے. رزق تو صرف یہی لکھا ہوا ہمارے لیے، رزق اور فراوانی صرف یہی ہے، وہاں تو کچھ نہیں ہے. خوف، وہاں یہ چیزیں کہاں ہوں گی، وہاں یہ آسانیاں کہاں ہوں گی. اس خوف میں شہر کے اندیشے میں قاضی دبلے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ دنیاوی فکر ہے. اور دینی فکر یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جس طریقے پہ چٹائی بنتے ہوئے ایک ریشہ دوسرے ریشے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس طریقے پہ فتنوں کا اثر دلوں پہ پڑے گا. حذیفہ ابن یمان کی متفق علیہ حدیث ہے، کل حصیر عودن عودا یصبح الرجل مسلما ویمسی کافرا یمسی الرجل مسلما ویصبح کافرا. فرمایا کہ آدمی صبح کو تو مسلمان اٹھے گا، اس کی شام کفر کی حالت پہ ہوگی. شام کو مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہوگا، اپنے دین کو دنیا پہ بیچ دے گا. یہ فکر ہے آدمی کو کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے رکھ، وہ خوف ہے کہ اگر وہ فتنے آ گئے تو ہم کیا کریں گے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سن سن کے یہ امید لگی ہوئی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مرتے ہوئے خاتمہ ایمان پہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن ڈر بھی ہے کہ فتنہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہر طرف سے فتنوں کی بارش. یہ اپنی اپنی فکر ہے، اپنی اپنی سوچ ہے. جس شخص کے ذہن میں اور دل میں جس چیز کی قیمت زیادہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے. اگر ہم اپنے دلوں میں دنیا کی قیمت بٹھائیں گے اور بٹھائی ہوئی ہے تو ہم وہی چیز سوچیں گے. دنیا قیمتی ہے, دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے قیمتی ہے, لیکن اگر ہماری نگاہ میں دین قیمتی ہو جائے گا, وہ دین کے جو بے آسرا ہو گیا ہے اس وقت, اس دین کی ایک ایک طریقے ایک ایک سنت پہ عمل کرنا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے, اس کو اگر ہم اپنائیں گے, اس کی اگر ہم فکر کریں گے تو گویا کہ یہ ہے استقامت. اللہ تخاف ولا تحزن, فرشتے آ کے ان سے کہتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ تم سے ہوا اس پہ خوف نہ کرو, ان کا اس کا غم نہ کھاؤ, اس لیے کہ عفا اللہ عما سلف, عفا اللہ عما سلف, جو گزرا سب کو اللہ نے معاف کر دیا. تم تو اس کی بنا میں آ گئے ہو جو یہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تمہیں غم کیوں ہے, فکر کیوں ہے, اور تم تو وہ کہ استقامت کو اگر اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس خوف اور غم سے فرشتے ان کو روکتے ہیں کہ تم غم نہ کھاؤ. آپ نے سورہ یونس کی وہ آیت بہت مرتبہ سنی ہوگی اور نہ جانے کن کن سے سنی ہوگی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یار لوگ یہ نہیں جانتے ولی کسے کہتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ آیت سب کو یاد ہے. اس استقامت والی آیت میں بھی خوف اور حزن کا ذکر ہے, اور اس آیت میں بھی خوف اور حزن کا ذکر ہے. معلوم یہ ہوا کہ استقامت کو اپنانے والے اور راہ مستقیم صراط مستقیم پہ چلنے والے یہی حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں. اولیاء اللہ کے ذکر میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مستقیم ہے, فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان اور تقوی. تقوی میں نے عرض کیا کہ استقامت کا جز ہے, استقامت تقوی کا جز نہیں ہے. اولیاء اللہ وہ بھی اصحاب صراط مستقیم میں سے ہیں. گویا کہ جو شخص استقامت کو اپنا لے اور مستقیم بن جائے وہ ولی ہے. اور پھر یہ جو حقیقی ذکر ہے قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب, یہ عظیم کتاب, اس کو ہر شخص سمجھنا چاہتا ہے. ہم اس کے سمجھنے کے لیے بھی ایک شرط ہم تمہیں بتا دیتے ہیں, ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ ذکر ہے, ہم نے اسے نصیحت بنایا ہے سب کے لیے, ایک شرط رکھی ہے ہم نے. اس کو, اس ذکر کو جو شخص سمجھنا چاہے اس کے لیے ایک شرط ہم نے رکھی ہے, اس شرط کو پورا کر لے اس ذکر کو سمجھ لے گا. سورہ تکویر کے آخر میں ہے, اذا الشمس کورت, اس کے آخر میں ہے, لمن شاء منکم ان یستقیم, جو استقامت کو اپنائے گا مستقیم بنا رہے گا وہ اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنی آپ کی زندگی, سب کا تعلق کس سے بن گیا؟ استقامت سے بن گیا. نوافل ہو, فرائض ہو, ارکان ہو, قرآن ہو, حدیث ہو, ذکر ہو, ذکر و فکر کے حلقے ہوں, سب کا تعلق استقامت سے بن گیا. کسی بھی عمل کی پائیداری کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے. استقامت نہیں ہے کچھ دن ہے اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا. جس طریقے پہ لوگ دین میں لگتے ہیں, کچھ دن بڑا شوق ذوق ہوتا ہے, وقت بھی لگاتے ہیں, درس میں بھی آتے ہیں, اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں, تلاوت بھی ہوتی ہے, نمازوں میں جماعت سے پڑھی جا رہی ہیں, کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ صاحب بہادر غائب ہے, پوچھنے پہ اور استفسار کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ نوافل تو نوافل ہے, فرض نماز سے بھی گئے, استقامت نہیں تھی. استقامت اور اخلاص کے ساتھ اگر یہ کام شروع کیا ہوتا تو اس کا فائدہ ہوتا. پائیداری اسی صورت میں ہوگی کہ جس صورت میں آپ مستقل اس کام کو کریں گے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سفر پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصنی, نصیحت کیجئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقم وحسن خلقت. امام احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ استقم, استقامت کی ضرورت تو ہر لمحے ہوتی ہے لیکن سفر میں خاص طور پہ. فتنے اور شرارتوں کا اور شر کا اندیشہ ہوتا ہے، استقم وحسن خلقك، اچھے اخلاق کو اپناؤ. یہی معاذ ہے اور یہی ابو ذر ہے رضی اللہ عنہما، ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. ارشاد فرمایا ان دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو جس حال میں ہو اللہ سے ڈرو. استقامت کی تعریف میں آپ نے سنا تھا کہ المحافظۃ علی الطاعات الظاہرات والباطنات فی جمیع الاماکن والاوقات، وہی ہے یہاں پر بھی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ سب آپ استقامت کی رٹ لگائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے فرشتے بن گئے، ہم سے غلطی نہ ہو، ہمیشہ آدمی مستقیم رہے، پر بات کیا اور کیا چاہیے آدمی؟ انسان جو صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں کبیرہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ یہ کہہ جا رہے ہیں کہ مستقل تسلسل سے عمل ہوگا تب بات بنے گی، یہ تو پھر عجیب بات ہے. ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ نہیں؟ اگر کسی ذہن میں سوال پیدا ہوا تو مطلب یہ ہے کہ شروع سے اب تک جو میں کہتا آ رہا ہوں وہ ذہنی طور پر میرے ساتھ ہے. اور اگر کسی ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سا نماز نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک تو یہاں ہے لیکن آپ کا دل صاحب جو ہے وہ کہیں اور ہے، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، آپ حاضر دماغی سے درس میں نہیں بیٹھے، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. آ جائیے، تشریف لے آئیے، ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو رہا ہے آپ غائب ہیں، اب آپ آ جائیے. اب اگر آپ آ گئے ہیں تو سنیے، استقامت مطلوب تو ہے لیکن انسان سے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی. یہ حدیث میں نے پوری اسی لیے آپ کو نہیں سنائی کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کے بعد ایک سوال پیدا ہو گیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرو، استقامت یہ ہے کہ تسلسل سے عمل کرتے رہو، مسلسل کرو، ہمیشہ کرو، اب آدمی سے گناہ نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتا تھا کہ گناہ تو لوگوں سے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ بھائی استقامت تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ اچھے کام کرو لیکن گناہ بھی ہوں گے تم لوگوں سے. اب جب گناہ ہو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ ہو جائے اس کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کر دیا کرو، تمحوہا، اچھا کام برے کام کو مٹا دے گا. پہلی حدیث میں کیا تھا؟ استقم وحسن خلقك، یہاں ہے واتبع السیئة الحسنة تمحوها، آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. معلوم یہ ہوا کہ گناہ اگر ہو جائے اس کے بعد توبہ کرنا اور اچھا کام کوئی اس کے ساتھ کر دینا، یہ استقامت ہے، تقویٰ. اچھا، حامیم سجدہ کی جو آیت آپ کو سنائی گئی تھی جس میں تمام اہل ایمان کو استقامت کا حکم تھا، اس میں استقامت کے فوراً بعد استغفار کا ذکر بھی تھا، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس میں بھی یہ حکمت ہے، استقامت کے فوراً بعد استغفار کا ذکر ہے، اس لیے کہ راہ استقامت پہ چلتے ہوئے اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا اور گویا کہ تم استقامت والے راستے پہ تسلسل سے جاری رہو گے، چلتے رہو گے. ہم دیکھتے ہیں نماز، آپ نے سلام پھیرا، فوراً کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ اس طریقے پہ کیا کرتے تھے. یہ ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو لیکن ان گناہوں پہ تسلسل نہ ہو، تسلسل تو نیکیوں میں ہوگا، یہ ہے استقامت. اور پھر یہ جو تسلسل ہے یہ اچھائیوں کا عمل، اعمال صالحہ، یہ ہمیشہ آدمی کرتا رہے، اس کی آدمی کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. صحیح بخاری میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہی معاذ بن جبل، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے ایک ساتھی اسود بن ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ تعال اجلس مؤمن بنا ساعه، کہ بھائی آؤ بیٹھو اور کچھ دیر کے لیے ہم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو معاذ اللہ صحابہ کے ایمان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو گیا تھا. وہ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں جب ہوں گی، اعمال صالحہ کا تذکرہ ہوگا، خیر کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو اچھی بات سنائی جائے گی، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ استقامت والا راستہ، اس کی دعا ہم سب سورہ فاتحہ میں ہی کرتے ہیں. یہ بھی مکی سورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم اہل استقامت والا راستہ. اور یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ. سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ میرا راستہ ہے. ان ھذا صراطی مستقیما، اللہ نے استقامت والے راستے کو اپنا راستہ قرار دیا ہے اور حکم یہ دیا ہے فاتبعوه، اسی کی تابے داری کرو، اسی کو اپناؤ، اسی پہ چلو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اور صراط المستقیم کے علاوہ جو اور راستے ہیں ان سے دور رہو. اور یہ جو استقامت ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ استقامت کی اہمیت کیا ہے اور استقامت پر عمل کرنے سے اللہ تعالی کن کن اجر اور ثواب سے نوازتا ہے. اب چونکہ استقامت کو ہم نے ایک تسلسل عمل کا نام بھی دیا تھا، اور تسلسل عمل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی یہ اچھی عادت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ روزانہ رات کو وہ سونے سے پہلے یا تو قرآن پاک کے ایک مخصوص حصے یا ایک مخصوص عدد یا صفحات یا سپارے یا رکوع اس کی تلاوت کرتے ہیں، یا مخصوص صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں جس طریقے پہ احادیث میں آیا ہے، یا مخصوص ذکر وہ پڑھتے ہیں جس طریقے پہ کہ احادیث میں آیا یا ان کو کسی بزرگ یا کسی متقی شخص نے بتایا ہوا ہوتا ہے. اصل میں جو ذکر ہے، تخصیص وقت اور تخصیص عدد کے بغیر جتنی بھی تعداد میں اللہ کا ذکر کیا جائے کم ہے. تخصیص کے لیے اگرچہ تخصیص کو ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی سائل آتا ہے اور وہ شخص اس کو جانتا ہے. مثلاً اگر ایک شخص میرے پاس کثرت سے آئے، مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر کون سی کمی ہے. کمی یہ ہے کہ اس کو پیسوں سے بڑی محبت ہے اور اندھی محبت ہے. اب میری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو وہ آیات پڑھنے کے لیے دی جائے جن کے اندر پیسوں اور مال سے حد سے زیادہ محبت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر یہ محبت کی جائے اس پہ وعید آئی ہے. میں سے ان آیات کو کثرت سے پڑھو اور ان کے ترجمے اور مفہوم میں ذرا غور کرو، یا وہ احادیث پڑھنے کے لیے دی جائیں جن کے اندر لعنت بھیجی گئی ہے حد سے زیادہ محبت کی. تو یہ ایک تربیت ہوتی ہے، اصلاح مقصد ہوتا ہے، کسی شخص کی اصلاح کرنا. لیکن اس کے لیے عادت اور ایام اور اوقات کو مخصوص کرنا یہ مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ کسی وقت یا عادت کی تخصیص رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ سے ثابت ہو. اور عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے. ارشاد فرمایا کہ قال علیہ الصلوۃ والسلام من نام عن حسبه من الليل او عن شيء فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں، یا آپ کی عادت یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آدھا سے بارہ پڑھتے ہیں، ریاض الصالحین سے چند حدیثیں پڑھتے ہیں، حیات الصحابہ سے کچھ صحابہ کے واقعات اور کچھ چیزیں اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں تسلسل ہے آپ کیے جا رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے، مہمانوں کے آنے کی وجہ سے، یہ ہمارے مہمان میں جو روزانہ چلے آتے ہیں، آپ ہم سب کے سے میرے نہیں، ایک تو ہم سب کے مہمان ہیں روزانہ، یا ہم جائیں گے یا ہمارے یہاں کوئی آئے گا، تو عادت بنا لی ہم نے، یہ نہیں، یہ عذر نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا جتنا آپ کا ریچارج بڑھایا جائے، یہ نہیں۔ ایک تو وہ کہ بہت ضروری کوئی معاملہ ہو، کوئی شخص آ جائے، آپ اس کے ساتھ اتنے مصروف ہو کہ دیر ہو جائے اور آپ سو جائیں، یہ ہے عذر ہو، کوئی بیمار یا کوئی اور چیز، آپ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اس ذکر اور اس ورد کو پڑھیں، آپ سو جائیں، سو گئے، لیکن آپ کو افسوس ہے کہ میرا جو ورد تھا جو ہمیشہ پڑھا کرتا تھا وہ آج نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ چونکہ آپ تسلسل سے اس کام کو کرتے تھے، اب آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ فجر کے بعد ظہر تک کا جو درمیانی وقت ہے، فجر اور ظہر کے درمیان، اس کے درمیان بھی اگر آپ پڑھ لیں کتب لہ کانما قرأہ من اللیل، تو اللہ کے ہاں یوں تصور کیا جائے گا گویا کہ آپ نے رات کو پڑھا ہے۔ استقامت کا یہ فائدہ، صحیح مسلم کی حدیث، استقامت کا یہ فائدہ ہوا کہ عذر شرعی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس عذر کی بنا پہ وہ عمل آپ نے فجر کے بعد کیا، ظہر سے پہلے کیا، لیکن وہ شمار رات کے عمل میں ہوا، اس لیے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اوقات اللہ کے، شب و روز اللہ کے، وہ جس کا عمل چاہے جہاں چاہے لکھ سکتا ہے، اس سے پوچھنے والا کون ہے۔ اور یہ جو استقامت کی عادت ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو کئی دن نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو دروس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے گویا کہ وہ کبھی آئے ہی نہیں تھے اس طرف۔ یہ استقامت کا نہ ہونا یہ ہے، اور استقامت یہ ہے کہ جس کام میں آپ لگ گئے ہیں اس میں لگے رہیے، کسی کی مخالفت، استہزاء، مذاق اڑانا، طعنے دینا لوگوں کا، اور نہ جانے کیا کچھ، ان تمام چیزوں کو آپ برداشت کیجئے اور اس راستے میں لگے رہیے، یہ ہے استقامت۔ اور استقامت یہ میں اور آپ محض اپنے علم سے، اپنی ذہانت سے، مطالعے سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوگا، صرف اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم لوگ اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں اور وہ دعا کرتے رہیں جو دعا خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کی ہے، اللہم یا مصرف القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، اور دوسرا ٹکڑا اس دعا کا ترمذی میں ہے، اللہم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک۔ پہلی دعا صحیح مسلم میں ہے، اللہم یا مصرف القلوب، صرف قلبی علی طاعتک، اور دوسری ترمذی میں اللہم یا مثبت القلوب، یا مقلب القلوب، یا مثبت القلوب، ثبت قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا ہمیشہ، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اللہ سے ہمیشہ استقامت طلب کیجئے، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے راستے میں ہمیشہ لگے رہیں، تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اور ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون پہ عمل ہو رہا ہو۔ اور یہ جو کبھی ایک کام کر کے چھوڑ دینا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص, عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں عبداللہ, ان سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا عبداللہ لا تکن مثل فلان, لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک فترک قیام اللیل کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل, کہ فلاں کی طرح مت ہونا جو قیام اللیل کیا کرتا تھا بعد میں اس نے اس کو چھوڑ دیا. کہ فلاں کی طرح مت ہونا جو قیام اللیل کیا کرتا تھا بعد میں اس نے اس کو چھوڑ دیا. قیام اللیل سے مراد تہجد. یہ حدیث متفق علیہ ہے, اور یہ بھی کمال ہے اور یہ حکمت ہے تبلیغ کی کہ کسی شخص کا نام نہ لیا جائے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی یا کسی ساتھی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس پہ طعن نہیں کرتے تھے, اس کو طعنے نہیں دیتے تھے اور اس کو شرمندہ نہیں کرتے تھے, بلکہ خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے ما بال اقوام یعملون کذا وکذا, وہ کون ہے ان کا کیا ہوگا وہ لوگ کہ جو یہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں. تو جس آدمی کے اندر کمزوری ہوتی تھی وہ سمجھ جایا کرتا تھا کہ اشارہ میری طرف ہے. نام لے کے کسی کو یا لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تو تھا کہ فلاں صحابی نے تہجد پڑھنے شروع کیے تھے بعد میں چھوڑ دیے, لیکن حضرت عبداللہ کو اس کا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی ایک تھا اس کی طرح تم مت بنو, تہجد پڑھنے شروع کیے تھے پھر چھوڑ دیے. اس سے ایک حدیث میں کئی حکمتیں ہیں اور کئی چیزیں ہیں. ایک یہ بھی چیز ہمارے سامنے آئی کہ تہجد کے نماز کی کتنی اہمیت ہے, کیونکہ تہجد یہ وہ نماز ہے جو فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی صحابہ پہ, ایک سال تک فرض رہی ہے اور صحابہ اس کو پڑھتے رہے ہیں اور رات بھر جاگتے تھے. لا تکن مثل فلان, جس نے وہ عمل کیا اور اس کے بعد اس عمل کو اس نے ترک کر دیا. اب یہ استقامت مطلوب ہے, یہ استقامت مطلوب ہے, اور یہ وہ استقامت ہے جس کو ہم نے ہمیش کی کہا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث روایت ہے جو متفق علیہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں دو جگہ باب باندھے ہیں, ایک کتاب الایمان میں اور ایک کتاب الرقاق میں. کتاب الایمان میں باب کا نام رکھا ہے باب احب العمل الى اللہ ما داوم علیہ صاحب. صحیح بخاری میں جو کتاب الایمان میں باب ہے اس باب کا عنوان یہ رکھا ہے کہ اس عمل کا بیان ہے اس باب میں جو عمل اللہ کو پسند ہے سب سے زیادہ, اور وہ یہ ہے کہ آدمی اس کام کو ہمیشہ کرتا رہے. اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ, اللہ کو سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا لگتا ہے یا پسند ہے؟ فرمایا کہ ما داوم علیہ صاحب, وہ عمل کے جس کو اس عمل کا کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے. اور ایک روایت میں یہ ہے وہ ان قل, اور وہ تھوڑا کیوں نہ ہو, عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. اس حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ عمل خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ مستقل اور ہمیشہ ہوتا رہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. عمل خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو تسلسل سے کیا جائے, اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل کو مسلسل نہیں کر سکتا تو اس کو ترک کر دے, یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. انسان اپنے اچھے عمل کو خواہ وہ چھوٹا سا اور تھوڑا سا اور معمولی سا ہی کیوں نہ ہو اس کو غنیمت جانے, اور اس بات کو آپ توبہ اور استغفار کے دروس میں اچھی طرح جان چکے ہیں, جس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی معمولی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, اسی طرح کسی معمولی سے گناہ کو معمولی نہ سمجھو. یہ استقامت اس مفہوم اور اس استقامت کی اہمیت کے پیش نظر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب فضیلۃ العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ، کتاب صلاۃ المسافرین وغیرہ، صلاۃ المسافرین وقصرہا میں. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں دو مقامات پہ دو باب باندھے ہیں اسی استقامت کے لیے. کتاب الایمان میں جو باب ہے اس کا عنوان ہے باب احب الدین الی اللہ ادوم، اور دوسرا باب کتاب الرقاق میں باب القصد والمداومت علی العمل کے عنوان سے باب باندھا ہے. کتاب الرقاق میں جو باب ہے اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ قال ادومها وان قل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل مسلسل ہوتا رہے خواہ وہ مقدار اور تعداد میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں جو حدیث موجود ہے اس کے آخر میں یہ ٹکڑا بھی موجود ہے کہ وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلِ لَزِمَتْهُ، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بھی یہ معاملہ تھا کہ جو کام کرتی تھی مستقل کرتی تھی ہمیشہ کیا کرتی تھی. تو اس حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو عمل ہے وہ عبرت ہے، اور اس میں درس ہے، اور اس میں نصیحت ہے، اور اس میں تذکیر ہے اسلام کی خواتین کے لیے، خواتین اسلام کے لیے. مسلمان خواتین کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل کو اپنے سامنے ہر وقت رکھنا چاہیے کہ مسلمان خواتین اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ نیکیاں کریں، اور جو نیکی وہ کریں اس نیکی کو مستقل کرتی رہیں، ہمیشہ کرتی رہیں، تاکہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو لائے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، گویا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. ارشاد فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانہ تذکر من صلاتها. ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو اپنی نماز اور دوسری نیکیوں کی وجہ سے بڑی معروف تھی کہ یہ بہت عبادت کرتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، تو آپ یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں عورت ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ، تمہارا یہ معاملہ ہے کہ تم کثرت سے اعمال کر کر کے تھک جاؤ گے اور تھک سکتے ہو، لیکن فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب دیتے ہوئے اور دینے میں ہرگز نہیں تھکتے. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام بہت پھلا اور اچھا اور پسند تھا کہ جو کام ہمیشہ ہوتا رہے. تو قرآن کی ان آیات اور ان احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ استقامت کی کیا اہمیت ہے. استقامت وہ عمل ہے کہ جو ہمیشہ ہوتا رہے، مستقل ہوتا رہے، اور اسی وقت یہ اپنے صاحب کو یعنی یہ عمل کرنے والے کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے جبکہ یہ انسان اس عمل کو مستقل کرتا رہے. تو ہم تمام لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں وہ ہمیشہ انجام دیتے رہیں، تاکہ صحیح معنوں میں اس کے فائدے سے ہم لوگ اپنے نام اعمال میں اضافہ کر سکیں اور دین دنیا کی بھلائیاں اور نیکیاں کما سکیں. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم.